الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 45 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے کا سلسلہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے ظہور کے ذکر پر ختم ہوا. یہ لوگ نشانیاں طلب کر رہے تھے، ان کو انفس و آفاق کی نشانیوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، تاریخ کے حقائق کی طرف بھی متوجہ کیا گیا. آخر میں فرمایا کہ اگر تم نگاہ بصیرت رکھتے ہو تو یہ دیکھو کہ ایک وقت تھا خدا کا پیغمبر تنہا کھڑے ہو کر ہمارا پیغام پہنچا رہا تھا، اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. گرد و پیش میں بھی مختلف قبائل کے لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں پر حقیقت واضح ہونا شروع ہوئی. اب اگر تم دیکھو تو دیکھ سکتے ہو کہ حرم کے گرد و نواح کے علاقوں میں آہستہ آہستہ اس دعوت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے. یہ سرزمین حرم اپنے نواح سے سمٹتی چلی جا رہی ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ دعوت نتیجہ خیز ہونے والی ہے. اس میں وہ وقت آنے والا ہے جب تم دیکھ لو گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، تمہاری اس سرزمین میں جس غلبہ حق کی بشارت دی گئی ہے کہ اس کے آثار ہیں. تم بار بار عذاب کی نشانی مانگتے ہو، اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی توفیق سے یہاں بہت بڑی آبادی کو ایمان کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. لہٰذا یہاں اللہ کا عذاب نہیں، اس کی رحمت آنے والی ہے، اس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. اس پر آخر میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دیکھتے ہو، افہم الغالبون، پھر بھی یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی غالب رہو گے. کیا یہی غالب رہنے والے ہیں؟ اس کے بعد بھی ان کا یہی خیال ہے، یعنی غلبہ حق کے ان آثار کو دیکھنے کے بعد بھی کیا ان کا گمان ہے کہ یہی غالب رہیں گے؟ یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ بساط الٹنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اپنی آخری دعوت کے لیے منتخب کیا تھا. وہ جس اسکیم کے تحت منتخب کی گئی وہ کامیاب ہو رہی ہے. یہ تم چاہو تو دیکھ سکتے ہو، اور چاہو تو اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہو، اور چاہو تو اس میں وہ نشانی پا سکتے ہو جو ہر سلیم و تبع آدمی کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے. اس مضمون پر پچھلا سلسلہ بیان ختم ہوا. اب فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبہ کر رہا ہوں. یہ اسی پر تبصرہ ہے کہ بار بار نشانیاں کیا مانگتے ہو، دیکھنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھو، سمجھنا ہے تو ان حقائق کو سمجھو. میں تو صرف ایک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، وہ ہے انذار بالوحی، یعنی اللہ مجھے جو کچھ وحی کرتا ہے میں اس وحی کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دیتا ہوں. میرا اصلی منصب یہی ہے، مجھے جس ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اللہ کی ہدایت تمہیں پہنچا دوں اور یہ ہدایت جس وحی کے ذریعے سے مجھے دی جا رہی ہے وہ صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تنبیہ بھی ہے، توجہ بھی ہے، دعوت بھی ہے، چنانچہ میں یہ انذار تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ انما انذرکم بالوحی، ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبہ کر رہا ہوں۔ پھر ایک توقف کے بعد فرمایا ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، مگر یہ بہرے ہیں اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ یعنی اللہ نے تو ہر لحاظ سے ایک بات پہنچا دی ہے اور پیغمبر نے اس کا ابلاغ کر دیا ہے، ہر دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو متنبہ کر دیا ہے۔ اس بستی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بات سنی نہیں یا اس تک پہنچی نہیں، مگر یہ بہرے ہیں، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رکھی ہیں، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے ہیں پیغمبر جب انہیں خبردار کیا جائے۔ یعنی انسان کو اپنے کان خود کھولنے ہوتے ہیں، اپنی آنکھیں خود وا کرنا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حواس اس لیے نہیں دیے کہ آنکھیں موند کر رکھی جائیں، کانوں میں ڈانٹ لگا لی جائے، اس کے بعد تو نہ دنیا کی کوئی چیز سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہے نہ دین کی۔ دنیا کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حواس ذریعہ ہیں، ان کو استعمال کرو گے تو مادے کے حقائق بھی سمجھ سکو گے، نفس کے غوامز بھی جان سکو گے۔ لیکن اگر ان حواس سے کام نہیں لیتے ہو یا ان کو مشتبہ بنا لیتے ہو، پھر سوفسطائیت ہے، پھر تشکیک ہے، پھر ارتیاب ہے، پھر اضطرابات ہے، پھر پریشان فکری ہے، پھر انتشار خیال ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آنکھیں، کان، یہ سب کھلے رکھو گے تو صحیح بات سنو گے بھی، حقائق کو جانو گے بھی، اور ایک مرتبہ اگر حقائق تمہارے سامنے آ جائیں اور تم کسی تعصب کے بغیر ان کو اپنی عقل کی بارگاہ میں پیش کر دو، تو عقل ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر پکڑ کر راستے سے نہ ہٹایا جائے تو وہ صراط مستقیم کو دیکھ لیتی ہے۔ بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے ہیں پیغمبر جب انہیں خبردار کیا جائے، یعنی کسی بہرے کو جتنا چاہے انذار کرتے رہو، جیسے چاہے توجہ دلاتے رہو، چیختے رہو، وہ کہاں سنتا ہے؟ تو یہ اللہ کے پیغمبر کو بھی توجہ دلائی ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ برعکس ہو چکا، یعنی اس کے بجائے کہ یہ پیغمبر کی بات سننے کے لیے اپنی فطرت کو بیدار رکھتے، انہوں نے اسی کو مسخ کر لیا ہے۔ اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ انہیں کوئی بات سنائی جائے گی تو یہ سنیں گے، یہ عبث ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبہ کر رہا ہوں، مگر یہ بہرے ہیں اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے، اے پیغمبر جب انہیں خبردار کیا جائے۔ اس وقت تو یہ مطالبے کر رہے ہیں، یعنی کبھی یہ نشانی دکھائیے، کبھی وہ نشانی دکھائیے، کبھی یہ کر کے دکھائیے، کبھی وہ کر کے دکھائیے، اس وقت تو اس طرح کے مطالبے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، پیغمبر کی بعثت کے بعد دعوت کا نتیجہ نکلا کرتا ہے، اور اگر وہ نتیجہ تم نہیں مانو گے تو تمہارے حق میں عذاب الہی کی صورت میں نکلے گا۔ جب انہیں متنبہ کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پھر لے آؤ وہ عذاب، اس پر تبصرہ کیا ہے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفَثٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اس وقت تو یہ مطالبے کر رہے ہیں، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، اور ادھر واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب واقعہ ہو جاتا ہے، جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جب وہ حواس کی گرفت میں آ کر انسان کا احاطہ کر لیتی ہے، اس کے بعد کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کے بعد کس کو استدلال سوجھتا ہے؟ اس کے بعد کون ہے کہ جو اپنے الحاد کی پٹاری کھول کے بیٹھے گا یا اپنے شرک کے لیے دلائل دے گا؟ اس وقت تو ظلم کا اعتراف ہوتا ہے، وہی ہو جائے گا۔ اور ادھر واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی نہیں چھو جائے، یعنی عذاب تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بعد کس کے لیے یارہ ہے کہ وہ زبان کھول سکے؟ کوئی جھونکا بھی اگر چھو جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وہ نَزَعُ الْمَوَازِينَ مَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ انہیں بتاؤ کہ روزے قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے۔ اس وقت ابتلا ہے، امتحان ہے، یہ امتحان ہم نے برپا کیا ہے، یہ ہماری اسکیم ہے، اس کو عدل کے پیمانوں پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن وہ وقت قریب آ جائے گا جب روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھتے ہیں، وہ دن آئے گا جب ہماری طرف سے پھر انصاف کیا جائے گا، وہ انصاف جو تم مانگتے ہو۔ انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھتے ہیں گے، فلا تظلم نفس شیئا، پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی وہ انصاف کا دن ہو۔ یہاں تو تکلیفیں، مصیبتیں، صبر کا امتحان، یہ دنیا عدل یا انصاف کے اصول پر نہیں بنائی گئی، یہ ابتلا اور امتحان کے اسلوب پر بنائی گئی ہے۔ اس میں صبر کا بھی امتحان ہے اور شکر کا بھی امتحان ہے۔ نہ کسی کو جب نعمتیں دی جاتی ہیں تو یہ اس کا کوئی استحقاق ہوتا ہے یا اس کی کسی محنت کا انعام ہوتا ہے، یہ سب امتحان کے لیے ہے۔ یہاں کسی کی محنت کا نتیجہ بھی نکلتا ہے تو نتیجہ بھی امتحان ہی کے لیے نکلتا ہے۔ اس لیے یہاں انصاف کی توقع نہ کرو، یہ انصاف کی دنیا نہیں ہے۔ وہ دن البتہ آئے گا، اس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، وہ روز قیامت ہے، اس میں انصاف کی ترازو رکھ دی جائے گی اور پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہو۔ یعنی جو اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہے گا کرے گا، جو اپنا عذر بیان کرنا چاہے گا بیان کرے گا، وہ اس کا عذر سنا جائے گا اور ایک ایک چیز کو تول کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون ہے جو اپنی نیت، اپنے محرکات، اپنے مجموعی طرز عمل کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ وہاں فیصلے خالص میرٹ پر ہو جائیں گے، ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت کی ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ لَّأَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے۔ یعنی کسی نے اگر کوئی عمل کیا ہے تو یہ وہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ رہ گیا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور برا عمل ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، وہ ہم لا موجود کریں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ لَّأَتَيْنَا بِهَا۔ ان میں کانا کا اسم ہمارے نزدیک بربنائے قرینہ محذوف ہے، اور بہا میں ضمیر مؤنث لفظ حبہ کی مناسبت سے آ گئی ہے۔ یہ طالب علموں کے لیے بعض اشارات ہیں، یعنی عربی زبان کے لحاظ سے اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ کانا کا حذف ہو جانا اور اس کا اسم نہ ہونا، یہ عربی زبان کے عام قاعدے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ امکان مسکال حبت من خردل نتعینہ بہا، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاب موجود کریں گے. وکفا بنا حاسبین, اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی, یعنی اس کے لیے ہمیں کسی کی مدد نہیں درکار ہوگی, ہم کافی ہیں. ہم نے جو نظم بنا دیا ہے وہ ایک ایک رائی کو اٹھا کر لے آئے گا, تمام اعمال کا ریکارڈ تمہارے سامنے ہوگا, تم خود اپنی پوری زندگی کو اس آئینے میں دیکھ لو گے, تمہاری لغزشیں اور تمہاری وفاداریاں سب تمہارے سامنے آ جائیں گی. اس موقع پر کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ اس کے ساتھ ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم ہوا ہے. وہ جس حال میں تھا, جتنا اس کا علم تھا, جو اس کو حالات میسر ہوئے, ان سب کا لحاظ کر کے ہم انصاف کے مطابق اپنا فیصلہ سنائیں گے, اس میں ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس تنبیہ کے بعد اب ارشاد ہوا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ, ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خدا ترسوں کے لیے فرقان اور ایک روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی تھی. یعنی اس سے پہلے کہ یہ قرآن نازل کیا جائے, ہم نے موسیٰ پر یہ عنایت کی تھی اور اس کے بھائی ہارون پر یہ عنایت کی تھی کہ وہ لوگ جو خدا ترسی اختیار کرنے والے ہوں, خدا ترسی اختیار کرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی تعبیر متقین کی ہے. اس کو اگر آپ بیان کیجئے تو اس کا صحیح مفہوم یہی ہے, ایک شخص نچنت ہے, بے خوف ہے, اس کو دنیا کی زندگی نے الجھا لیا ہے, اس کی نہ کسی باطن پر نگاہ ہے, نہ کسی ظاہر کی حقیقت کو وہ جاننے کے لیے تیار ہے. اس طرح کے آدمی کو کون اٹھائے, کون پکڑے اور کون یہ کہے کہ سنجیدگی کے ساتھ حالات کو دیکھو. لیکن اگر کوئی خدا ترس آدمی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہدایت کا طالب ہوگا. یہ جو خدا ترسی ہے, یہ اصل میں انسان کی فطرت میں جو علم دیا گیا ہے اس سے پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے انسان کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ تقویٰ ہے جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے. اسی کو قرآن مجید نے باللفظ بیان کیا ہے کہ ونفس مما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ لفظ جب بنایا اور سنوارا گیا ہے تو یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے پروردگار نے اس کا فجور یعنی نافرمانیاں, انحرافات, وہ بھی اس میں الہام کر دیے تھے, وتقواہا, اور اس کا تقویٰ بھی, یعنی یہ بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے, مجھے اپنے حدود کا احساس کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ فطری تقویٰ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. قرآن مجید جب متقین کا لفظ استعمال کرتا ہے تو زیادہ مقامات پر اسی مفہوم میں استعمال کرتا ہے. یہاں بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خدا ترسوں کے لیے, ہماری دعوت, ہمارا پیغام, ہماری کتابیں, ہمارے پیغمبروں کی تعلیمات, وہ کن کے لیے ہیں؟ خدا ترسوں کے لیے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کا اندیشہ رکھتے ہیں, جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کہیں پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہاں راندہ درگاہ نہ ہو کر رہ جائیں, جنہیں یہ تشویش رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم کوئی غلط راستہ نہ اختیار کر لیں. غلط راستہ نہ اختیار کر لیں, صحیح راستے سے محروم نہ رہ جائیں, یہ احساس ہے جس کو خدا ترسی کہا جاتا ہے. اگر یہ احساس موجود ہے تو پھر کوئی پیغمبر آئے گا, کوئی ہادی آئے گا, کوئی دعوت دینے والا آئے گا تو جلد یا بدیر انسان اس کو پہچان لیتا ہے, اور پہچان لیتا ہے تو پھر ہدایت سے محروم نہیں رہتا. تو یہاں فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے خدا ترسوں کے لیے فرقان دیا تھا. ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب فرقان ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں نے جب بھی کوئی کتاب دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے لے، یحکم بین الناس فی مختلفو فی، وہ فرقان اور کسوٹی بن کے آتی ہے، اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے علم کی بنیاد بن جائے اور جو علم اس سے حاصل ہو وہ عمل کی بنیاد بن جائے، وہ دی اس لیے جاتی ہے۔ اس کتاب کو یہ حیثیت حاصل ہونی چاہیے کہ مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیشہ اسی کی مراجعت کی جائے، اسی سے رجوع کیا جائے۔ جب کوئی اختلاف سامنے آئے، کوئی تعبیریں سامنے آئیں، لوگ اپنے اپنے پیغامات پیش کریں، تو انسان ہمیشہ اس کتاب کو کھولے اور دیکھے کہ اس میں کوئی چیز اس کے خلاف تو نہیں ہے، اسی بنیاد پر کوئی چیز قبول کی جائے گی، اسی بنیاد پر رد کی جائے گی، اس کتاب کی روشنی میں سب کچھ سمجھا جائے گا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اور کھول کر رکھنے کے لیے عنایت فرمائی ہے، یہی اختلافات میں فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ تو یہاں اس کو لفظ فرقان سے تعبیر کیا جو ظاہر ہے کہ تورات ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خدا ترستوں کے لیے فرقان، آگے پھر وضاحت کی ہے کہ وہ فرقان کیا چیز عطا کرتا ہے، تو ارشاد ہوا کہ ایک روشنی، نور۔ قرآن کے بارے میں بھی یہی بات ہے، وہ فرقان ہے، قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے، بلکہ بعض جگہوں پر وہ ایسے ہی مذکور بھی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی چیز، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز۔ جیسے آپ سونا یا پیتل لے جائیں تو ایک سنار کسوٹی پر لگا کے دیکھ لیتا ہے کہ اس میں کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سونا ہے اور کیا خاک راکھ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن فیصلہ کرتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ کیا چیز حق ہے، کیا باطل ہے۔ اختلافات کے معاملے میں، مذہبی معاملات میں جہاں کوئی ارتیاب، کوئی شک پیدا ہو جائے، وہاں ہمیشہ اللہ کی کتاب کو اپنا مرجع اور اپنا مابا بنانا چاہیے، اسی میں پناہ لینی چاہیے، اسی کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرقان دی تھی اور یہ ایک روشنی تھی اور یاد دہانی تھی۔ اللہ کی کتابیں انسان کو متنبہ رکھتی ہیں، وہ فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، یاد دلاتی ہیں۔ فطرت کے اندر دی گئی رہنمائی کی یاد دہانی کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی لحاظ سے اس کو ذکر اور ذکرہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس کے ناموں میں فرقان ایک نام ہے، اسی طرح نور بھی ایک نام ہے، اسی طرح سے ذکر بھی ایک نام ہے، یعنی یہ روشنی بھی ہے، یہ یاد دہانی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک کسوٹی بھی ہے۔ یہی معاملہ تورات کا تھا، یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی تورات، یعنی فرقان سے کیا مراد ہے؟ تورات، جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی کسوٹی تھی، جس سے فکر و عمل کی تاریکیوں میں ہدایت و معرفت کی روشنی حاصل ہوتی تھی۔ دنیا میں جب افکار کا ہجوم ہوتا ہے تو ذہن اور فکر کی دنیا میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، ظلمت آتی ہے۔ اس ظلمت میں جو چیز روشنی دکھاتی ہے وہ اللہ کی کتاب، یہ فرقان، تورات اور قرآن ہے، جس سے فکر و عمل کی تاریکیوں میں ہدایت و معرفت کی روشنی حاصل ہوتی تھی، اور جس میں ان سب حقائق کی یاد دہانی کرائی گئی جو اس وقت زیر بحث ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید بھی ذکر، ذکرہ اور روشنی ہے، تورات بھی ذکر، ذکرہ، روشنی اور فرقان ہے۔ تو قرآن نے تمہید اٹھائی اب اگلی بحث کی کہ ہم نے یہ موسیٰ اور ہارون کو دی تھی اور خدا ترسوں کے لیے دی تھی۔ اب خدا ترسوں کا آگے پھر مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का ख़तरा रखने वाले हैं। देखिए क्या उसलूब इख्तियार किया है, यानी उनको ये एहसास रहता है कि अगरचे हम देख नहीं रहे, अल्लाह ताला की दुनिया ये हमारे हवास की गिरफ्त में नहीं आती, लेकिन अकल कहती है कि ये कायनात किसी के बनाने से बनी है और इंसान का वजूद गवाही देता है कि वो किसी की मखलूक है। जब खल्क का मुशाहिदा इंसान करता है तो अपने शऊर की साख्ती से मजबूर होता है कि खालिक को दरियाफ्त कर ले। चुनाचे इसके नतीजे में एक चीज़ पैदा होती है, उसको यहाँ खशियत से ताबीर किया है, यानी ये अंदेशा कि मैं कहीं गलत राह पर न पड़ जाऊँ, मैं मुआख़े में ना आ जाऊँ। अभी तफसीलात नहीं मालूम इंसान को, वो बिन देखे अपने परवरदिगार से अंदेशा नाक हो जाता है। वहुम मिनस सात मुशफिकून, और क़यामत का ख़तरा रखने वाले हैं, यानी उन्हें ख्याल होता है कि अगर मौत के बाद उठाए गए, वो दिन आ गया, उस दिन में फिर क्या होगा, आखिर वो दिन ऐसे ही तो बर्पा नहीं किया जाएगा। मकसद है, वो मकसद अगर जवाबदेही है तो फिर क्या मैं आप उसके लिए तैयार हैं। ये चीज़ उनको अंदेशा नाक रखती है, खबरदार रखती है, मुतनब्बे रखती है। ये चीज़ अगर इंसान में मौजूद है तो फिर उसके बाद सिर्फ हिदायत चाहिए, यानी वो ये जान ले कि मैं अल्लाह को कैसे खुश कर सकता हूँ, मैं क़यामत पे कैसे कामयाब हो सकता हूँ। अल्लाह को कैसे खुश कर सकता हूँ और क़यामत में कैसे कामयाब हो सकता हूँ, ये सवाल है जिसका जवाब अल्लाह के पैगंबर देते हैं। अल्लाह के पैगंबर इंसानों को ये हकीकत बताने के लिए आए हैं। उनसे बाकी चीज़ों के बारे में तवक्कुआत रखना अहमकाना जसारत है। दुनिया में क्या करना है, हमें अपने लिए इजादात करनी है, हमें इस दुनिया के मादी हकायक दरियाफ्त करने हैं, अपने ये सहूलतें पैदा करनी हैं, हमें यहाँ जंगो जिदाल का सामान तैयार करना है, ये सब अकली चीज़ें हैं। सियासत मईशत, इनके बारे में अल्लाह ताला कोई मुदाखलत नहीं करते। इंसान अपनी राह पर चले, अलबत्ता उसको जो अखलाकी वजूद दिया गया है, हादसा अखलाकी, उसको इस दुनिया में हमेशा गलबे के मुकाम पर रखे, अपने खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, कारोबार करने में, स्कीमें बनाने में, जंगो जिहाद में उतरने में, हर मौके पर ये ख्याल रखे कि मेरे परवरदिगार ने जो अखलाकी हदूद कायम कर दिए हैं, मैं कहीं उनसे मुतजावज़ ना हो जाऊँ, मैं जो कुछ करूँ उसका जायज़ा लेता रहूँ। तो मज़हब की मुदाखलत इस दुनिया के मामलात में अखलाकी पहलू से, यानी मॉरल बीइंग हूँ मैं, मेरे अंदर एक हादसा अखलाकी है, वो कभी कुंद ना होकर रह जाए, क्योंकि उसके लिए मुझे क़यामत में भी जवाबदेह होना है। तो इसको ख़ास तौर पर तवज्जो दिला के लोगों से कहा कि वो ज़ेरे गौर रखें। तो इरशाद हुआ कि वो लोग जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का ख़तरा रखने वाले हैं, वही अल्लाह की किताबों को एक कसौटी और फुरकान और हक़ो बातिल में इम्तियाज़ करने वाली चीज़ की हैसियत से कबूल करते हैं, वही उनसे रोशनी हासिल करते हैं और वही उनसे याद दहानी हासिल करते हैं। मैंने लिखा है इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से जो हिदायत नाजिल की जाती है, यानी एक हिदायत वो है जो मेरे दिल में वदियत करके, मेरे नफ्स में इल्हाम करके मुझे पैदा किया गया है, वो अगर मौजूद है तो फिर अंबिया की हिदायत क्या करती है, वो उस हिदायत के लिए नाफे होती है, उसकी रहनुमाई करती है, उसको मंजिल रसीद कर देती है। इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से जो हिदायत नाजिल की जाती है उससे वही नफ़ा उठा सकते हैं, कौन, जो उस दिल में मौजूद हिदायत की कदर करते हैं। अगर कोई शख्स खुदा से बेखौफ है और अपने अंजाम का भी कोई अंदेशा नहीं रखता, उसने तय कर लिया है कि यही दुनिया है, इसी में मुझे जीना है, मर के मिट्टी हो जाना है, तो इस हिदायत से उसको कोई नफ़ा हासिल नहीं हो सकता। यानी ये चीज़ तो चूँकि इल्म व अकल पर मबनी है, तो अगर उसने इल्म व अकल को ही कुंद कर लिया तो फिर कौन हिदायत देगा उसे। ये नाफे उन्हीं के लिए होती है जो खुदा और आखिरत के बारे में अपनी फितरत के इल्हाम को सुनते और संजीदगी के साथ उस पर गौर करते रहते हैं, ये उनको मिलती है। तो फरमाया कि ये कुरान भी हमने उसी तरह उन्हीं के लिए नाजिल किया है। चुनाचे इरशाद हुआ, वहाजा ज़िक्र मुबारक ननजल ना हो फाफान तुम लहू मुनकिरून। उसी तरह जैसे हमने मूसा को तौरात दी थी, ये कुरान भी एक बाबरकत याद दहानी है जो हमने नाजिल फरमाई है, फिर क्या तुम लोग इससे बेगाने ही रहो। अकूलो कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली।